لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها، والحمد لله من كل نعمة، وأستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي، والعبد المويد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ومخاطب طه وياسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں یونائٹڈ پیس فورم کا کہ جنہوں نے اس اپنے عظیم اور مقدس جشن کے لیے ہمیں خطاب کرنے کا موقع عنایت فرمایا. فالجزاء الاحسان الا الاحسان. دعا دو ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل و کرم سے بانیان جشن کو روزمرہ اور ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. جیسا کہ مجھے وقت دیا گیا ہے، کوشش یہ ہوگی کہ اس مختصر سے وقت میں میں اپنی بات کو آپ حضرات کے سماعتوں کی نظر کروں. جیسا کہ مجھ سے پہلے آغا منور صاحب نے اتحاد کے ضمن میں بڑے بہترین طریقے سے آیات قرآنی و احادیث کی روشنی میں اپنی بات کو پیش کیا، اور ہمیں امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ یہاں پر آئے ہوئے معزز سامعین اکرام امت مسلمہ کے بہترین نمونے، جن کی سماعتیں نورانی اور جن کے خیالات و تفکرات پاکیزگی پر منحصر ہیں، وہ صرف فارمیلٹی کے لیے نہیں آئے ہوں گے یہاں سے، وہ کچھ نہ کچھ لے جانے کے لیے آئے ہوں گے. یہی ہماری امید ہے اور یہی ہمارا یقین ہے. الحمدللہ والشکر والنعمہ. اتحاد حالات حاضرہ کی روشنی میں 5 منٹ، اور اس کے بعد اصل موضوع کی طرف. اتحاد ایک ایسی چیز ہے یا ایسی شے ہے جو انسان کو توانائی بخشتی ہے. اتحاد ایک ایسی عظیم نعمت ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اگر ہم نے اس کا سہارا لیا تو کبھی ہمارے پاس یا ہمارے لیے یا ہمارے بین ہمارے درمیان کبھی تفرقہ نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے اس کی؟ قرآن کریم نے بھی کہا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا. ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں جس کو مساوات کا علم بردار بنا کر بھیجا. اگر ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں تو ہم میں کبھی بھی تفرقہ نہیں آ سکتا. یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اپنے مفاد کے خاطر یا پھر بلا وجہ کی شہرت کی خاطر, پبلسٹی کی خاطر کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اتحاد کو کاری ضرب لگتی ہے. یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جس زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا گیا, یہ زمانہ ترقی یافتہ زمانہ ہے. آج کا زمانہ یا آج کا نوجوان یا آج کے لوگ سائنسی ایجادات پر یا پھر عصر جدید کی تعلیمات سے منور ہو رہے ہیں. ایسے لوگوں کے درمیان کہ جن کے پاس علم کا فقدان نہیں ہے, اگر وہ تفرقہ بازی کی بات کرتے ہیں تو افسوس ہوگا کہ ایسے لوگوں سے ہمیں دور ہی رہنا بہتر ہے. آئیں, میں جس سرزمین سے یہاں پر آیا ہوا ہوں وہاں کے حالات حاضرہ, وہاں کے موجودہ حالات, خصوصاً وہاں کا کلچر, وہاں کا طور طریقے, وہاں کے لوگوں کے افکار اور وہاں کے لوگوں کی طریقۂ زندگی کیا تھی. الحمدللہ والنعمہ والشکر, 11 سال ہم نے اس سرزمین پر گزارے ہیں جس سرزمین کا نام سیریا یا شام المقدس کہا جاتا ہے, جہاں پر انبیاء کا بھی وجود پایا جاتا ہے اور ائمہ اطہار اور ان کی آل کا بھی ذکر پایا جاتا ہے. محترم سامعین کرام, ہمارے بزرگ حضرات جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, بس تھوڑی سی توجہ, اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. ایزان محترم, 1946 میں فرانس سے اس ملک نے آزادی حاصل کی اور وہاں کا سیاسی طریقہ یہ تھا کہ کبھی ایک ہفتہ یا ایک مہینہ یا ایک سال یا 6 مہینے پر جو اس دور کی پارٹیاں ہوا کرتی تھیں, وہ پارٹیاں صرف مفاد کی خاطر, شرط یہ ہے کہ اس حقیقت کو ہر صاحب فہم و عقل رکھنے والا اس حقیقت کو تسلیم کرے گا. میں کیونکہ اس حقیقت کو آشکار کرنے جا رہا ہوں, واضح کرنے جا رہا ہوں, شاید ممکن ہے کہ آپ حضرات تک نہ پہنچی. رد و بدل ہوا کرتے تھے, سیاست کے کھیل بنایا ہوا تھا اور وہاں کے اقلیتی فرقے کے ایک جنرل نے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد ایک ایسی حکومت کی بنیاد رکھی جو بالکل مساوات پر باقی تھی. محترم سامعین کرام, یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا اور وہ وقت بھی آیا کہ جسے اسلامی ممالک میں ایک نئی تاریخ درج کرنے کا موقع فراہم کیا گیا. کیوں کیوں وجہ, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یورپی ممالک اور امریکہ اور دوسرے اس کے حلیف لوگ موجودہ دور میں وار کی شکل میں ہوں یا پھر دوسرے قرض کی شکل میں ہو, اپنے حکومتوں کو, اپنے ملکوں کو دیوالیہ کر چکے تھے. ابھی کوئی ایسی سازش رچنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے امت مسلمہ آپسی اختلافات میں مشغول ہو جائے اور ہم اس کے علمبردار بن کر ان کی حفاظت کے لیے اپنے مفاد کو پورا کیا جائے. اللہ اکبر, ہم کیسے مسلمان ہیں, کیسے مسلمان ہیں. مولانا منور آغا صاحب نے کہا کہ ہم اپنوں کو اپنا عدو سمجھتے ہیں, دشمن سمجھتے ہیں, غیر کو اپنانے میں بھلائی سمجھتے ہیں. اگر آپ رسول اسلام کی حدیث کی روشنی کو اپناتے ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, تو کیا آپ اپنے بھائی پر بھروسہ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ اپنے آبا و اجداد کی سنت پر نہیں چل سکتے؟ کیا آپ اپنے فرقے یا اپنے مذہب کے کو مان نہیں سکتے، اس پہ یقین نہیں رکھ سکتے، کیا اس کو فالو نہیں کر سکتے؟ عزیزان محترم، میرے سامعین کرام، تھوڑی سی توجہ کہ یہ جو وبا پھیلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے ظالم حکمراں ہمیشہ کشتا ہی ہوتا ہے، قتل ہی ہوتا ہے، لیکن ہم سیریا کی بات کرتے ہیں، شام کی بات کرتے ہیں، 11 سالہ زندگی میں ہم نے وہاں پر دیکھا، نہ تو یہ تفریق پائی کہ ہمارے اخواننا من اہل سنہ ہمارے یہاں پہ آیا کرتے ہیں، حتیٰ کہ شادی بیاہ بھی وہاں پر پایا جاتا ہے۔ اتحاد کا وہ نمونہ اس ملک میں دیکھا گیا کہ جہاں پر کوئی تفریق، کوئی مشاکل، کوئی پرابلمس ایسے نہیں دیکھے کہ جس میں کہا جائے کہ آپسی اختلافات ان لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ ہم نے ان کی مسجدوں میں، ہمارے بھائیوں کی مسجدوں میں، ہم اپنے وہاں پہ نماز پڑھی ہے، ہمارے مقامات پر وہ لوگ آئے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اور ایسے چیزیں کہ جس کی وجہ سے امت اسلام متحد ہو جائے، یا یوں کوئی صرف مذہب اہل تشیع اور اہل تسنن کی بات نہیں کرتا ہوں میں، یہود و نصارہ میں بھی وہی اتحاد پایا جاتا ہے جو غیروں میں پایا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم شک کی سوئی کی بنا پر، شک کی بنیاد پر اپنے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے یقین کے بل بوتے پر اتحاد کو بروئے کار لاتے ہیں۔ کیا احادیث میں یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ اگر دشمن بھی اچھی بات کہتا ہے تو اس کو لے لینا چاہیے؟ یہ امت مسلمہ کب جاگے گی؟ کرسی، اقتدار، حکومت یہ کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ ضمنی ہوتا ہے، یہ موقتی ہوتا ہے۔ اگر اس چیز کو آپ نے نہیں سوچا تو وہ دن دور نہیں کہ دور جاہلیت کے دور میں ہم واپس چلے جائیں گے۔ یہ ہمارے کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں علم کی کمی تھی، اس دور میں شعور کی کمی تھی، رحمت للعالمین جس کو بنا کر بھیجا تھا، کیا یہ اس کا طریقہ نہیں تھا؟ کیا یہ اس کا اسلوب نہیں تھا؟ کیا یہ اس کا اخلاق نہیں تھا؟ غیروں پر گیا تو اپنے کردار سے ایسی چھاپنی، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے ایسی علامتیں چھوڑی کہ دشمن بھی کہنے لگا یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ اپنے قول و فعل میں تضاد نہیں پایا جاتا ہے۔ تو کیا امت مسلمہ ان کے اقوال کو، ان کے سیرت کو بھول جائے اور اپنوں کے بجائے دوسروں پر یقین کرنے لگے؟ یہ سازش ہے، اقتدار کی بھوک، اقتدار کی حوث ہر کسی میں ہوتی ہے، لیکن اقتدار ہی آپ کے لیے امتحان ہے۔ وہ ممالک اسلامیہ کہ جو اپنے آپ کو اس دین کے رہنما کہلاتے ہیں، ان سے ہماری دست بستہ گزارش ہے، التجا ہے، آپسی امور کو آپس میں بیٹھ کر حل کیا جائے، ملک کی مفاد یا ذاتی مفاد کو اس میں لایا نہ جائے۔ کیا ہم نے فلسطین پہ نہیں دیکھا؟ بے اسم فلسطین بچوں کا خون بہایا گیا، عورتوں کو بے پردہ کیا گیا، بوڑھوں کو ختم کیا گیا، نوجوانوں کو ختم کیا گیا، ساری مصیبتیں، خون خرابہ وہاں پر ہوتا ہے، پھر اجتماع و کانفرنس کے نام پر جمع ہوتے ہیں، جمع ہونے کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اہل فلسطین کے لیے، اہل غزہ کے لیے ہم نے اتنا مساعدہ، اتنی مدد جو ہے جمع کی ہے، یہ ان کے لیے جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ ارے امت کے رہنماؤں، ارے امت محمدی کے ذمہ داروں، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وقت سے پہلے کیا خون پانی سے بھی سستا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس کی جان کا احترام نہ ہو وہاں پر مساعدہ اور مدد کا کیا کام ہوتا ہے؟ وقت گزر جاتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوائیں ہو جاتی ہیں، تب جا کر آپ اجتماع کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، کچھ رقم دے کر ان یتیموں اور بیواؤں کو اور لاوارثوں کے زخموں پر آپ گویا نمک چھڑک رہے ہیں، نہ کہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ایزان محترم، سیریا وہ سرزمین ہے جو آپسی اتحاد اور مسلکی تشدد سے بہت کوسوں دور ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، آئے ہوئے یہاں پر ہمارے بھائی حضرات، معزز بزرگان دین، اس بات کو غور کر لیں، اس بات کی طرف زیادہ توجہ دے دیں۔ حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، جو حقیقت سے انکار کرے گا تو وہ دنیا میں بھی خسارہ اٹھائے گا اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھائے گا۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہونی چاہیے جسے ہم اپنے عدو کو، اپنے مد مقابل کو زیر کر سکیں؟ وہی ایک بہترین طریقہ ہے، وہ ہے اسوہ حسنہ، وہ ہے اخلاق نبوی، وہ ہے سیرت محمدی و آل محمدی، کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے امت کی اصلاح کر سکیں، ہم اپنے امت کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگا سکیں، جس کے ذریعے سے یہ امت کبھی تفرقوں میں نہ پڑ جائے۔ جس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں امت اسلامیہ، یا یوں کہا جائے اسلامی ممالک، جو زیر سرپرستی امریکہ و دیگر ممالک کے ہیں، آج وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ کتنے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، امت مسلمہ آج بھی حقیقت کو تسلیم کرنے والی نہیں ہے اور نہ کرنے کے درپا ہے۔ کیوں؟ ذاتی مفاد اور کرسی کی حوث نے ان کو دین اور اسلام سے بہت دور کر دیا ہے۔ یہ پڑھے ہوئے نوجوان، یہ لکھے ہوئے نوجوان، یہ جو حالات حاضرہ پر دلچسپی دکھانے والے نوجوان، آج کے زمانے کے تعلیم یافتہ نوجوان اور بزرگ، ایسے مشورے دیں، ایسے طریقے بتائیں کہ جس میں جو امت کی بھلائی پائی جائے، ایسے مشورے نہ دیں جس میں تفرقہ و عداوت کو بڑھاوا دیا جائے۔ تین چیزیں ایسی کہ جس کے سبب سے ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ پہلی چیز اتحاد، دوسری چیز حقیقت، اور تیسری چیز حقیقت کو قبول کرنے کا مادہ چاہیے، اور چوتھی چیز جستجو چاہیے۔ بغیر جستجو و محنت و لگن کے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اگر گھر میں بیٹھے یا اپنے خیالات و تفکرات کی بنیاد پر ہم سوچیں گے، یا اس پر اعتماد کریں گے، یا اس پہ اکتفا کریں گے، تو وہی قوم جو دور جاہلیت کے زمانے میں تھی، اس دور میں بھی وہی زمانہ ہوگا اور ہمیں پھر سے رحمت للعالمین کی ضرورت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ جس میں انہوں نے کہا، اللہ اللہ، آخری زمانے کی نسل، مجھے بڑا دکھ ہے، مجھے بڑا افسوس ہے کہ آخری زمانے کی نسل وہ تفرقہ و عداوت پر منحصر ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے رہبران قوم، ہمارے مسئولان دور اس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے اپنے طریقے سے بھرپور کوشش کریں گے کہ ہمارے اتحاد کی جو سب سے بڑی طاقت ہے، وہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے، وہ کبھی بکھرنے نہ پائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ اس متبرک اور سعید موقع پر، جس رحمت للعالمین کی ولادت کے موقع پر یا ان کی مناسبت پر یہ جشن جو انعقاد کیا گیا ہے، اس کے متبرک کا موقع کا، اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دعا کریں، اے اللہ اس محبوب کے وسیلے سے ہمیں اتحاد قائم فرما، ہمیں بغض و عداوت و ضلالت و دوسری چیزوں سے دور فرما، اور ہمیں اسلام پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔